الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا وقال الله عز وجل لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك إلا قليلا ملعونين أينما سقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وعليك توكلنا اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم آمين يا رب العالمين. محترم حضرات, آپ سب کے علم میں ہے کہ آج تحفظ ناموس رسالت کے قانون کے حوالے سے جو ایک بل پیش ہوا ہے قومی اسمبلی میں تاکہ اس قانون کو ختم کر دیا جائے, اس کے خلاف ایک احتجاج ہو رہا ہے اور تمام دینی جماعتوں کی طرف سے مشترکہ طور پر آج ایک شٹر ڈاؤن ہڑتال کی اپیل ہے, اور ساتھ ہی مختلف علماء اکرام اس حوالے سے اپنے خطابات اور اپنے بیانات کے ذریعے سے اس مسئلے کی اہمیت کو اجاگر کر رہے ہیں. لہذا پچھلے جمعے بھی اسی موضوع پر گفتگو ہوئی تھی اور آج بھی اسی حوالے سے انشاءاللہ کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں رکھی جائیں گی. جہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کا معاملہ ہے اور اس حوالے سے اللہ کے رسول کی توہین کرنے والے, اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرنے والے کی سزا یعنی موت کا تعلق ہے, اس حوالے سے پوری امت میں آج تک اتفاق رہا ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں رہا کہ جو شخص ایسا جرم کرے کہ اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرے, توہین کرے, اس کی سزا موت سے کچھ کم ہو. قرآن مجید میں اس مسئلے کی اہمیت جا بجا بیان ہوئی ہے, کچھ آیتیں انشاءاللہ میں آج آپ کے سامنے رکھ دوں گا. سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں, آیت نمبر 57 ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ, بے شک وہ لوگ جو ایذا پہنچاتے ہیں, ستاتے ہیں, تکلیف دیتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم, لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, ان پر اللہ تبارک و تعالی نے لعنت فرمائی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لعنت یہ رحمت کی ضد ہے, یعنی رحمت سے محرومی کو لعنت کہا جاتا ہے. اللہ نے اپنی رحمت سے محروم کر دیا ایسے بدبختوں کو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں, ان کو دکھ دیتے ہیں, ان کو ستاتے ہیں, اور یہ ان کے لیے لعنت دنیا میں بھی ہے, دنیا میں بھی پھٹکار ہے اور آخرت میں بھی ہوگی. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا, اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے تیار کر رکھا ہے ذلت والا عذاب. پھر چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر عزیز ہیں، اور بلا شبہ جتنی محبت اس امت کو اپنے حبیب سے ہے ایسی محبت اس سے پہلے اور کسی امت کو اپنے نبی سے نہیں ہوئی. قریش نے صلح حدیبیہ سے قبل اپنے ایک سردار مسعود ثقفی جو بعد میں ایمان لے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھیجا تھا کہ ذرا جا کر جائزہ لیں کہ کیا کیفیت ہے مسلمانوں کی. تو انہوں نے آ کر بتایا تھا کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں لیکن میں نے کسی بادشاہ کے ساتھ اس کے عقیدت مندوں کی، اس کے ساتھیوں کی ایسی محبت نہیں دیکھی جیسی محبت کہ میں نے محمد کے ساتھیوں کی ان کے ساتھ دیکھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ وضو کرتے ہیں تو ان کا وضو کا پانی لوگ نیچے نہیں گرنے دیتے، ان کے استعمال شدہ پانی کو لے کر اپنے جسموں کے اوپر ملتے ہیں، ان کے سامنے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کی طرف چہرہ اٹھا کر نہیں دیکھتے، ان کے سامنے سر جھکائے رہتے ہیں. تو جو محبت میں نے دیکھی ہے محمد کے ساتھیوں کی، ایسی محبت میں نے اس سے پہلے اور کسی بھی لیڈر کی، کسی بھی سردار کی، کسی بھی بادشاہ کی نہیں دیکھی. تو بلا شبہ اگر اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی ہوتی ہے تو اللہ کے رسول سے جن لوگوں کو بھی پیار ہے، جن کو بھی آپ پر ایمان ہے، ان کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے، ان کو بھی اس سے ایذا پہنچتی ہے. اسی لیے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، اور وہ لوگ جو کہ ستاتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں مومن مردوں کو، مومن خواتین کو، بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی قصور کیا ہو، بلا وجہ انہیں ستاتے ہیں، انہیں ایذا پہنچاتے ہیں، فقد احتملوا بہتانا، تو ان بدبختوں نے اٹھایا ہے ایک بہتان و اسم مبینہ، اور ایک واضح گناہ کا ارتکاب کیا ہے. اس کے بعد آگے چل کر پھر سزا ہے کہ سزا کیا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ناراض کریں اور اہل ایمان ان کو بھی اذیت دیں. فرمایا اب یہ کام کر رہے تھے کون اس زمانے میں؟ منافقین، اور خاص طور پر اس صورت میں منافقین نے ایذا کس طرح سے پہنچائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید، ان کی بیوی، جب حضرت زید جن کو طلاق دے دی تو آپ نے عدت پوری ہونے کے بعد ان کی بیوی حضرت زینب سے نکاح کر لیا. تو دور جاہلیت میں سگے بیٹے کو، منہ بولے بیٹے کو بالکل سگے بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا اور اس کی بیوی کو بہو سمجھا جاتا تھا. تو منافقین نے طوفان اٹھا دیا کہ محمد نے معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہو سے نکاح کر لیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں، ورنہ بیٹا ایک ہی ہو، بیٹا کسی ایک ہی کا ہوتا ہے، دو کا نہیں ہو سکتا. جس طرح سے کسی انسان کے وجود میں دل دو نہیں ہوتے، دل ایک ہوتا ہے، اسی طرح سے ہر انسان کی ماں، ہر انسان کا باپ، وہ ایک ہی ہو سکتا ہے، دو نہیں ہو سکتے. تو منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اللہ کے رسول کو کہہ دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب آپ نے منہ بولا بیٹا بنایا تھا اس سے پہلے حضرت زید کو، لیکن یہ ہے کہ اب آپ اس نسبت کو ختم کر دیں. اور حدیث میں آتا ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کہ جس نے جان بوجھ کر اپنا نسب تبدیل کیا، بیٹا کسی اور کا ہے اور اپنے آپ کو کسی اور کی طرف منسوب کیا، اس کا ٹھکانہ جہنم. کسی بچے کو لے کر پالنا وہ منع نہیں ہے، لیکن اس کی ولدیت تبدیل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ شریعت کے تمام احکامات کو پامال کرنے کے مترادف ہے. مثال کے طور پر ایک شخص کا ایک بوبولا بیٹا ہے اور اس نے کاغذات میں لکھا دیا کہ میں اسی کا باپ، میں اسی کا باپ ہوں. ایک اس کا باپ کس کا بیٹا ہے. اب قانونی اعتبار سے جب اس کا انتقال ہوگا تو وراثت میں یہ منہ بولا بیٹا بھی شریک ہو جائے گا، حالانکہ یہ تو اس کا شریک نہیں ہے، یہ تو ناجائز طور پر وراثت پہ قبضہ کر رہا ہے، وراثت تو سگے بیٹے کی ہوتی ہے. اسی طریقے پر جوان ہونے کے بعد اس بچے کا اپنی منہ بولی ماں سے پردہ ہوگا اگر وہ اس کی محرم نہیں، اس لیے کہ یہ اس کا سگا بیٹا تو ہے نہیں. اسی طریقے پر جو ایک شخص کی سگی بیٹیاں ہیں ان سے پردہ ہونا چاہیے منہ بولے بیٹے کا، ان سے اس کی شادی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ قانون کے اعتبار سے بہن بھائی بنے ہوئے ہیں، قانون میں یہ دستاویزات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا بیٹا ہے، تو لہذا بہت بڑا گناہ ہے. تو اسی صورت میں اللہ نے منع کر دیا کہ یہ حرکت جائز نہیں ہے. نہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا ہے نہ اس کی بیوی بہو ہے، لہذا اگر منہ بولا بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو عدت پوری ہونے کے بعد منہ بولا باپ اس سے شادی کر سکتا ہے، وہ اس کی بہو ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے یہ نکاح کیا اور اس غلط رسم کو توڑا، اس پر منافقین نے ایک عجیب طوفان اٹھا دیا اور اللہ کے رسول کے بارے میں عجیب عجیب قسم کی باتیں، ان کے قول و فعل میں تضاد ہے، اپنے جو چاہیں حلال کر لیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جن لوگوں نے گستاخیاں کی ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں اللہ کی طرف سے لعنت ہے۔ مزید فرمایا لئن لم ینتہی المنافقون، اگر یہ منافق باز نہ آئے، والذین فی قلوبہم مرض، یا وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے، فتنہ ہے، والمرجفون فی المدینہ، اور وہ جو کہ مدینہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں افواہیں پھیلاتے رہتے ہیں، لنغرینک بہم، تو اے نبی پھر ہم آپ کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، اور پھر یہ آپ کے ساتھ مدینہ میں نہ رہ سکیں گے مگر بہت تھوڑے عرصے۔ ملونین، یہ ملون ہیں، لعنت زدہ ہے، اینما سوقفو، اس قابل ہے کہ جہاں کہیں یہ پائے جائیں، اخذو، پکڑ لیے جائیں، دھر لیے جائیں، وقتلو تقتیلا، اور ان کو ایسے قتل کیا جائے جیسے قتل کیا جاتا ہے، یعنی ان کی بوٹیاں کر دی جائیں، ان کے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ یہ گستاخیاں کرنے والے اسی لائق ہیں کہ ان کو عام طریقے پر مارا بھی نہ جائے بلکہ یہ ہے کہ ان کے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ تو یہ سورۃ الاحزاب کی میں نے آپ کو آیتیں سنائی ان لوگوں کی مذمت میں جو اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور آپ کو ایزا پہنچاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سورۃ توبہ سے بھی جو ہے وہ کچھ آیتیں آپ کو میں سنا دیتا ہوں۔ سورۃ توبہ میں ارشاد فرمایا کہ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، ان میں سے کچھ ایسے بدبخت بھی ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں، ایزا پہنچاتے ہیں، ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُن، اور کہتے ہیں کہ یہ محمد میرے کان ہی کان ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ بہت بڑی کسی کی توہین ہے۔ ہم ان کے سامنے جب بھی کوئی جھوٹا بہانہ رکھتے ہیں مان لیتے ہیں، اس کا مطلب ہی کو غور و فکر نہیں کر سکتے، سمجھتے نہیں ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول سمجھتے تھے کہ جھوٹا بہانہ کر رہا ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے غزوہ تبوک کے پس منظر میں، جبکہ منافقین نے آ کر جھوٹے جھوٹے بہانے کیے تھے اپنے آپ کو اس مشقت والے غزوے کی صحبتوں سے بچانے کے لیے۔ تو کہتے ہیں ہم جو بہانہ کرتے ہیں مان لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کوئی سوچ اور فہم اور عقل معاذ اللہ نہیں ہے، یہ میرے کان ہی کان ہے بس۔ اللہ کے رسول جانتے تھے کہ یہ جھوٹے بہانے کر رہے ہیں، لیکن آپ میں انتہائی شرافت اور انتہائی مربت تھی، اور آپ کسی کو بھی شرمندہ کرنا نہیں چاہتے تھے، لہذا اگر آپ دو چار سوال پوچھتے تو ان کا جھوٹا بہانہ ظاہر ہو جاتا، شرمندہ ہوتے، لہذا آپ معاف کر دیتے اور آپ عذر قبول کر لیتے۔ اس سے یہ بدبخت غلط فائدہ اٹھاتے اور جا کر مذاق اڑاتے کہ یہ تو کان ہی کان ہے۔ کل اذن خیر لکم، اے نبی فرمائیے کہ یہ جو کان ہے یہ تمہاری بہتری چاہتے ہیں، یومن باللہ، یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ صرف مومنوں کی باتوں کو مانتے ہیں، تمہاری باتوں کو مانتے نہیں، لیکن یہ ان کی شرافت اور مروت ہے کہ تمہیں جھوٹا ثابت نہیں کرتے، تمہیں شرمندہ نہیں کرتے۔ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے حقیقی طور پر ایمان لے آئے ہیں یہ ان کے حق میں رحمت ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو ستا رہے ہیں، ایذا پہنچا رہے ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آگے چل کر اسی رکوع میں فرمایا بلا انسالتا ہوں، اور اگر آپ کبھی بلا کے پوچھ رہے ہیں ان سے کہ کیا تم نے یہ گستاخی کی ہے، تم نے یہ توہین کی ہے، لیقولن، وہ ضرور کہیں گے، انما کنا نخوض ونلعب، ارے ہم تو ایسی بس ذرا کھیل کر رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے، لائٹ موڈ میں تھے، ہم تو ایسی بذر مذاق سا کر رہے تھے، کوئی ہم سیریس تھوڑی تھے۔ کل، اے نبی ان سے پوچھئے، اب اللہ و آیات ہی و رسول ہی کم تم تستاذ ہو، کیا تم اللہ، اس کی آیات اور اس کے رسول کے بارے مذاق کرتے ہو؟ تمہیں مذاق کرنے کے لیے اور کوئی موضوع نہیں ملا، تمہیں مذاق کا یہی موضوع ملا ہے کہ تم اللہ کے رسول کا مذاق اڑاؤ، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاؤ اور اللہ کے رسول کی شان میں گستاخیاں کرو۔ لا تعتذروا، مت معذرت پیش کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم اپنے ایمان کے بعد کفر کر چکے، تمہارا ایمان ختم ہو چکا، تم نے وہ گستاخیاں کیے ہیں کہ تم دار کفر میں داخل ہو گئے۔ ان نافو ان طائفۃ منکم، اور اگر ہم تم میں سے کسی ایک جماعت کو معاف بھی کر دیں شاید وہ اپنی غلطی پر توبہ کر لیں اور ہم انہیں معاف بھی کر دیں، نعذب طائفتن، ایک جماعت کو ہم ضرور عذاب دیں گے۔ جو اس مذاق اڑانے میں آگے آگے ہیں، جو لیڈر ہیں، جو سرخیل ہیں، ان کو ہم ضرور عذاب دیں گے۔ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، اس لیے کہ یہ لوگ مجرم ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو قرآن مجید سے آج دو مقامات سے کچھ آیتیں سنائی ہیں، جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کس قدر غضب نازل ہوتا ہے ایسے بدبختوں پر جو اللہ کے رسول کو ستائے، اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرے۔ میں نے پچھلی بار بھی آپ کو کہا تھا، آج پھر وہ دہرا دیتا ہوں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی معاف کرنے والے تھے، اور خاص طور پر کوئی آپ کو ذاتی ایزا دیتا تھا اس معنی میں کہ آپ پر کسی نے جادو کر دیا، تب بھی آپ نے اس کو معاف کر دیا، یا ذاتی طور پر کوئی جو ہے وہ آپ کا کوئی اس نے مال دبا لیا، کوئی آپ کو زخم لگا دیا، کوئی آپ کو ضرب لگا دیا، آپ نے پھر بھی اس کو نہیں، لیکن ایسے شخص کو آپ نے کبھی معاف نہیں کیا جو آپ کی شان میں گستاخی کرتا تھا، اس کو معاف نہیں کیا۔ اس لیے کہ ہمارے پورے کے پورے دین کی جڑ اور بنیاد اس حوالے سے ایک بنیادی اہمیت حاصل ہے ایمان بر رسالت کو۔ میں نے پچھلی بار عرض کیا تھا کہ ایک مسلمان مسلمان ہے ہی کس وجہ سے، کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے، ورنہ اللہ پر ایمان یہودی بھی رکھتے ہیں اور بہت سارے رسولوں کو مانتے ہیں، عیسائی بھی اللہ کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبروں کو مانتے ہیں۔ جو چیز جدا کرتی ہے ہمیں دوسروں سے، جو چیز دو قومی نظریے کی بنیاد ہے، وہ صرف اور صرف ایمان اللہ کے رسول پر ایمان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دنیا میں دو ہی قومیں ہیں، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتی ہے، اور دوسری قوم وہ ہے جو آپ کو رسول نہیں مانتی، یہ مسلمان ہے وہ کافر ہے۔ لہذا اس جڑ اور بنیاد پر جسے تیسے چلایا، آپ نے اسے معاف نہیں کیا۔ یہودی سردار تھا کعب بن اشرف، وہ اللہ کے رسول کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا اور بڑے گھٹیا قسم کے اشعار کہتا تھا۔ جب ایک حد ہو گئی اور وہ شخص حد سے بڑھتا چلا گیا، تو آپ نے باقاعدہ صحابہ اکرام میں سے پوچھا کہ کون ہے جو اس بدبخت کو جہنم باسر کرے، تو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خدمات پیش کی، ایک جماعت کو آپ لے کر گئے اور اس کو اس کے قلعے سے بہانے سے باہر بلایا رات کے وقت، اور باہر لا کے اس کو جہنم باسر کیا۔ ایک اور یہودی تھا ابو رافع، وہ بھی اللہ کے رسول کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا، اور آپ نے ایک اور صحابی جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو مامور کیا کہ اس بدبخت کو جہنم باسل کرو، وہ گئے اور اس کے قلعے میں داخل ہو کر انہوں نے اس کو جہنم باسل کیا، اور جب قلعے سے گئے تھے اوپر سے جو ہے وہ پھلانگ کر اتر رہے تھے تو نیچے گرے اور آپ کی ٹانگ بھی اس وقت ٹوٹ گئی، لیکن یہ کہ وہیں بیٹھے رہے جب تک کہ آپ کو اطلاع نہیں مل گئی کہ میرا وار کامیاب ہو گیا اور یہ شخص جہنم باسل ہو گیا، اور پھر وہاں سے بڑی مشکل سے گھسیٹتے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس آئے، آپ نے نہ صرف شاباش دی بلکہ آپ نے دم کیا اور ان کی ٹانگ پھر سے ٹھیک ہو گئی۔ یہ سارے واقعات آپ کو سیرت کی مسند کتابوں کے اندر مل جائیں گے۔ اسی طریقے پر ایک نابینا صحابی تھے اور ان کی ایک کنیز تھی جو کہ بڑی ان کی خدمت کرتی تھی، اور ان کے دو بچے بھی اس کنیز سے تھے، نابینا ہیں، معذور ہیں، اور اس طرح کی کنیز کا ہونا ایک بہت بڑی ان کے لیے سہولت تھی، لیکن وہ کنیز بدبخت اللہ کے رسول کی شان میں گستاخیاں کرتی تھی، ایک روز ان سے برداشت نہیں ہوا، لہذا ایک اپنے پاس خنجر انہوں نے رکھ لیا چھپا کر۔ جب وہ کنیز قریب آئی ہے تو آپ نے خنجر کے پے بپے وار کر کے اس کو مار دیا۔ اب اس کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ کیا اللہ کے رسول سے کوئی قصاص ہوگا اس پر، اس نے اپنی کنیز کو مار دیا، آپ نے فرمایا کوئی قصاص نہیں، بالکل صحیح کیا۔ اسی طریقے پر ایک اور صحابی عمیر بن عدی نے اپنی کنیز اسما بنت مروان کو گستاخی پر مارا، اس پر بھی آپ نے فرمایا کہ کوئی قصاص نہیں، اور بلکہ آپ نے ان کو بلا کر سب کے سامنے شاباش دی کہ جس نے ہمارے دین میں غیرت ایمانی کا مظاہرہ کیا اس کو دیکھ لو، یہ وہ شخص ہے حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح سے جب فتح مکہ ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا عام معافی کا کہ بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کر دیا، لیکن کہا کہ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کیا جائے گا کہ جنہوں نے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخیاں کی ہیں۔ ان میں ایک بدبخت تھا ابن خطل ملعون، اور یہ خانہ کعبہ کے پردوں کے پیچھے چھپ رہا تھا، وہاں سے اس کو کھینچ کے باہر نکالا گیا ہے اور وہاں پر اس کو جہنم واصل کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ کچھ اور تھے جو کہ چھپ گئے اور پھر بعد میں اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہوئے معافی کے لیے. اور ریک المختوم میں واقعہ آپ پڑھیں گے کہ اللہ کے رسول نے ان کو معاف کرنے میں تھوڑی سی تاخیر کی جان بوجھ کر اس کے بعد پھر معاف کر دیا جب بار بار انہوں نے کہا. اور پھر بعد میں آپ نے صحابہ اکرام سے شکوہ کیا کہ میں انتظار میں تھا کہ تم میں سے کون اٹھ کے اس کو جہنم واصل کرتا, تم نے جہنم واصل نہیں کیا تو پھر میں نے معاف کر دیا. میں نے تو یہ معاملہ اس قدر متفق علیہ ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ سلمان رشدی ملون نے گستاخی کی تو ایران سے خمینی, امام خمینی, ان کا فتویٰ آیا کہ اس شخص کو قتل کر دیا جائے. سب سے پہلے اگر کوئی فتویٰ دیا ہے کسی نے, یعنی کوئی شیعہ سنی دیوبندی بریلوی اہل حدیث کسی کا اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں. اور پھر اگر کوئی تحفظ نامور رسالت کا قانون نہیں ہوگا تو ظاہری بات ہے کہ پھر لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لیں گے. ایسے کئی واقعات ہمارے یہاں بر عظیم میں بھی ہو چکے ہیں کہ خاص طور پر 1920 سے لے کے 1940 کے درمیان کئی واقعات ہوئے ہیں جب شدی اور سنتن کی تحریکیں چل رہی تھیں اور اس دوران کئی بدبختوں نے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی. اور اس وقت چونکہ قانون موجود نہیں تھا لہذا اللہ کا شکر ہے کہ ایسے غیرت مند مسلمان موجود تھے کہ اپنی جان پر کھیل گئے, لیکن ایسے مجرموں کو انہوں نے جہنم واصل کیا کہ ایسے کردار تک پہنچایا. انگریز کے دور میں 1860 میں جب یہاں پر 1857 میں انگریز کو جب پوری فتح حاصل ہو گئی اور اس نے ہندوستان کے لیے دستور بنانا شروع کیا تو اس نے اس وقت جو یہاں پر تعزیر ہند بنایا اس میں اس نے کئی دفعات ایسی رکھی, دفعہ 294, 95, 96, 97, کہ جس میں یہ مضمون تھا کہ کسی بھی مذہب کی توہین نہیں کی جائے گی, کسی بھی مذہبی شخصیت کی توہین نہیں کی جائے گی, اگر کوئی ایسا ہوگا اس کو سزا دی جائے گی, یہ قانون موجود تھا. جب پاکستان بنا ہے تو ہم نے اس قانون کو ایز اٹ از اپنے یہاں بھی رائج کر دیا اور اس میں کوئی موت کی سزا نہیں تھی, بس یہ تھا کہ کسی بھی مذہب کی یا کسی بھی دینی شخصیت کی یا کوئی شخصیت جو کسی کے لیے محترم ہو اس کی کوئی بھی توہین نہیں کی جائے گی. 1986 میں اسماعیل قریشی ایڈوکیٹ ہے لاہور کے, اللہ تبارک و تعالی ان کی عمر دراز فرمائے, انہوں نے ضیاء الحق کے زمانے میں اسمبلی میں یہ بل پیش کرنے کے لیے پوری اپنی زور لگایا اور اسمبلی میں وہ بل پیش ہوا جو کہ 295C ایکٹ کے نام سے ہمارے دستور کے اندر موجود ہے کہ اگر ہم نے باقاعدہ اس حوالے سے قانون نہ بنایا تو خطرہ یہ ہے کہ جب بھی گستاخی ہوگی تو لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لے کر اور خود گستاخوں کو مار دیں گے اور اس سے ملک میں بدامنی بھی پھیلے گی اور ممکن ہے کہ اس کے حوالے سے کوئی زیادتی بھی ہو جائے, کوئی جھوٹا الزام کسی پر لگا دے کہ اس نے گستاخی کیا میں نے اس کو مار دیا. تو لہذا اس حوالے سے قانون بننا چاہیے. تو قانون یہ بنا دیا گیا کہ جو شخص بھی اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرے گا اگر اس پہ جرم ثابت ہو گیا تو اس کو سزائے موت دی جائے گی یا اس کو عمر قید دی جائے گی. اس پر پھر احتجاج ہوا کہ آج تک اس حوالے سے اتفاق ہے امت میں کہ سزائے موت ہی ہے, عمر قید نہیں ہے. لہذا وفاقی شرعی عدالت میں اس حوالے سے درخواست دائر کی گئی اور 1991 وفاقی شرعی عدالت نے حکومت کو یہ جو ہے وہ فیصلہ دیا کہ صدر مملکت 6 مہینے کے اندر اندر اس قانون کے اندر ترمیم کرے اور گستاخ رسول کی سزا صرف سزائے موت ہوگی, عمر قید نہیں ہوگی. اور اگر صدر مملکت نے 30 اپریل 1992 تک اس قانون میں ترمیم نہیں کی تو اس کے بعد پھر یہ قانون کی ایسی خود بخود قلم ہو جائے گی اور گستاخ رسول کی سزا صرف سزائے موت تک محدود ہو جائے گی. صدر مملکت غلام اسحاق صاحب اس وقت تھے, کاش یہ کام کر جاتے تو اللہ ان کو اجر دیتا, یہ کام انہوں نے نہیں کیا اور بہرحال یہ ہے کہ خود بخود پھر وہ سزا کا وہ حصہ قدم ہو گیا عمر قید والا. اور اب الحمدللہ کہ اس ملک میں یہ قانون ہے کہ اگر کوئی بھی اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرے گا اور اگر عدالت میں گواہیوں سے ثبوت مل گیا تو اس کو سزائے موت دے دی جائے گی. جب سے یہ قانون بنا ہے اس وقت سے ہی جو بھی اس وقت انگریزوں کے یہاں پر ایجنٹ ہیں جن کی رنگت تو کالی ہے لیکن ان کی سوچ بالکل انگریزوں والی ہے، وہ اس قانون کے حوالے سے کوشش کرتے رہے کسی طرح سے یہ قانون تبدیل ہو جائے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک ان کے ناپاک منصوبے کامیاب نہیں ہوئے. اب انہوں نے پھر ایک دفعہ پھر یہ کوشش کی ہے بڑے زور و شور سے، اور باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت ایک خاتون آسیہ کے اوپر یہ الزام لگا کہ اس نے یہ گستاخی کی ہے، اور سیشن کورٹ میں بھی اس نے اپنے اقبال جرم کیا، اور لہذا اس کے اوپر سیشن کورٹ کے جج نے یہ سزا نافذ کر دی. لہذا اس کا ایک معروف طریقہ تھا کہ وہ اپیل کر دیتی ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ جب فیصلہ دیتی پھر گویا آخری فیصلہ ہوتا. لیکن پنجاب کے گورنر خاص طور پر پہنچ گئے، تو یہ اصل میں ہے لگتا ہے کہ بدنیتی ہے، شرارت ہے، اور ظاہر ہے پورے میڈیا کی کوریج دی گئی کہ بہت بڑا ظلم ہو گیا ہے، اور اپنے ہاتھ سے درخواست دکھائی اور کہا میں خود صدر صاحب کو پیش کروں گا. میں عافیہ صدیقی قوم کی بیٹی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے سے تکلیف ان کو نہیں ہوئی، لیکن یہ ہے کہ ایک پاکستان کی عدالت پر وہ عدم اعتماد ہے کہ عدالت نے ایک فیصلہ دیا ہے اور اس کے خلاف سلمان تاثیر صاحب پہنچ گئے. اس کے بعد فوری طور پر شہباز بھٹی جو اقلیتی امور کے وزیر ہے وہ بھی حرکت میں آ گئے اور جا کے صدر صاحب سے ملاقات کی کہ اس قانون کا بڑا غلط استعمال ہو رہا ہے. پاکستان میں کس قانون کا استعمال غلط نہیں ہو رہا؟ سارے قانون ہی بدل دیں پھر تو، ہر قانون کا استعمال یہاں پہ غلط ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر بل پیش کر دیا شیری رحمان نے اسمبلی میں، اور ابھی بھی وزیر اعظم کی طرف سے، صدر کی طرف سے کوئی صاف طور پر یہ نہیں آ رہا کہ ہماری کوئی اس حوالے سے بدنیتی نہیں ہے اور ہم اس قانون کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے. بس وزیروں سے چھوٹے چھوٹے بیان دلوائے جا رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اسمبلی کے اندر باقاعدہ ان کی پارٹی کی ایک اہم لیڈر نے یہ بل پیش کیا ہوا ہے. اور جیسے میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ ناپاک منصوبے ہیں کہ پاکستان کو مکمل طور پر سیکولر ریاست بنانا ہے. یہاں پر اگر کوئی بھی چیز اسلام کے حوالے سے ہے تو اس کو یہاں پہ ختم کرنا ہے. نصاب تعلیم کو تبدیل کر چکے اور حدود آرڈیننس کو ختم کر چکے، اور اب دو قوانین ہیں جن کو انہوں نے ختم کرنا ہے، ایک تحفظ ناموس رسالت کا قانون اور دوسرا قادیانیوں کو کافر دینے کا قانون. لہذا الحمدللہ ثم الحمدللہ کے حوالے سے جو اتحاد سامنے آیا ہے انتہائی خوشکن ہے. ختم نبوت کی طرف سے اسلام آباد میں کانفرنس بلائی گئی، اس کانفرنس میں تمام جماعتوں کے لیڈر وہ شریک ہوئے، مل کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ 31 دسمبر کو پورے پاکستان میں شدید ہڑتال ہوگی، اور 9 جنوری کو کراچی میں ایک ریلی ہوگی جس میں کہ تمام مرکزی جو بھی دینی رہنما ہیں وہ سارے کے سارے کراچی میں آئیں گے، اور یہاں پر ایک بڑا جلسہ ہوگا. اس حوالے سے ہم سب کو اپنے اپنی اس حوالے سے جو بھی کوشش ہے وہ کرنی چاہیے، اور اپنا پورے کا پورا زور اس پہ لگانا چاہیے. جو بھی اس حوالے سے ریلیاں ہوں جلسے ان میں شریک ہونا چاہیے، تاکہ جرت نہ ہو کسی کی کہ وہ اس حوالے سے اب آگے بڑھ کر اتنا بڑی حرکت کر سکے. ہمارے لیے بڑا شرم کا مقام ہوگا، ڈوب مرنے کا مقام ہوگا کہ اللہ کے رسول کی شان کے حوالے سے ایک ایسا قانون کہ جس میں امت میں آج تک اجماع ہے، اس قانون کے حوالے سے ہم کو تبدیلی کر دیں. ویسے ہم پر اللہ کے بے بپے عذاب آ رہے ہیں ہمارے سیاہ مال کی وجہ سے، اگر یہ جرم کیا تو کہیں بڑا عذاب نہ آ جائے، اور اللہ کرے کہ اگر ہم اس حوالے سے اپنے غیرت ایمانی کا ثبوت دے دیں، امید ہے کہ اللہ کی رحمتیں آ جائیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور اللہ تعالی ہمارے حالات کو بہتر کر دے. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اپنے حبیب سے سچی محبت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی آپ سب کو بھی اس حوالے سے سچا عشق سچی محبت عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.